لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مغل له ومن یغلله فلا هادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، آج بیان مختصر ہوگا انشاءاللہ، مجھے ذرا جلدی کہیں جانا ہے. آج میں آپ کی خدمت میں نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ حدیث شریف کی جتنی بھی معتبر اور مستند کتابیں ہیں ان میں ایک مستقل باب ہوتا ہے جس کو معجزات کا باب کہتے ہیں، باب المعجزات ہوتا ہے، اور اس باب میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے بیان کیے جاتے ہیں. معجزے کی جمع ہے، اور معجزہ اس خلاف عقل کام کو کہتے ہیں جسے عام آدمی نہیں کر سکتا. معجزہ اس خلاف عقل کام کو کہتے ہیں جسے عام حالات میں عام آدمی نہیں کر سکتے، لیکن وہی کام اللہ کے نبی سے صادر ہوتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں. معجزہ دراصل اللہ تعالی کا فعل ہوتا ہے. نبی کے ہاتھ پر جو معجزہ ظاہر ہوتا ہے اسے کرنے والے دراصل اللہ جل شانہ ہوتے ہیں. وہ در پردہ، وہ در حقیقت، اس کام کو انجام دیتے ہیں اور اپنے نبی کی نبوت کی صداقت کے لیے اس کو ظاہر فرماتے ہیں. جتنے معجزات ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہوتے ہیں. تاکہ جو لوگ ان کے ظاہری حال کو دیکھ کر ان پر ایمان نہیں لاتے وہ ان معجزات کو دیکھ کر کے ان پر ایمان لے آئے. اور اللہ پاک نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا ہے اور ایک سے زیادہ معجزات بھی عطا فرمائے ہیں. لیکن ہمارے آقا رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو معجزات عطا فرمائے ہیں وہ ان گنت و بے شمار ہیں اور ایسے حیرت ناک ہیں کہ ان کو سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو چونکہ احادیث طیبہ میں یہ بھی ایک بات ہے وہ بھی ہمارے ہی واسطے ہیں اسی لیے کہ ہم ان کو پڑھیں سنیں سمجھیں اور اللہ تعالی کی قدرت کا اعتراف کریں. اللہ کے نبی کی صداقت کو اپنے دل میں رگ رگ میں بسائیں اور پھر دل و جان سے ان کی تابے داری کو اختیار کریں. ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو, اللہ کے اس نبی پر ایمان لاؤ اور اس کی شریعت کو اپناؤ. اس وقت دو معجزے جابر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان کرنے کا ارادہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے جلیل و قدر صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جس روز غزوہ احد ہونے والا تھا رات کو مجھے میرے والد صاحب نے بلایا اور فرمایا کہ بیٹا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کل جو غزوہ احد ہوگا تو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے پہلے شہید ہونے والا میں ہوں گا. بیٹا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کل غزوہ احد میں حضور کے صحابہ میں سے سب سے پہلے میں شہید ہوں گا, لہذا میں تمہیں چند باتیں بطور نصیحت اور وصیت کے کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ مجھ پر اچھا خاصا قرض ہے جو میں اپنی زندگی میں ادا نہیں کر سکا, اس کی ادائیگی کے لیے میری ملکیت میں تھوڑی بہت کھجوریں ہیں. تو میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے شہید ہو جانے کے بعد تم میرا قرضہ ادا کر دینا اور قرض خواہوں کو ان کا حق پہنچا دینا. اور دیکھنا میری 9 بیٹیاں ہیں جو تمہاری بہنیں ہیں, میرے دنیا سے جانے کے بعد اور شہید ہو جانے کے بعد ان کا بھی خصوصی خیال رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا, پھر اپنے شفقت اور محبت کا بھی اظہار کیا کہ اس دنیا میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم سب سے زیادہ مجھے محبوب ہو, تم سے مجھے سب سے زیادہ محبت اور امید ہے, لہذا تم میرا قرض بھی ادا کرنا اور اپنی بہنوں کا بھی خیال رکھنا. تو جاہر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ دوسرے دن جب غزوہ احد شروع ہوا تو حضور کے صحابہ میں سب سے پہلے میرے والد اور ماجد شہید ہوئے، اور جب جہاد ختم ہو گیا مسلمانوں کو اللہ پاک نے فتح عطا فرما دی اور شہداء کے دفن کرنے کا موقع آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی دو دو کو ایک قبر میں دفن کرا دو، دو دو کو ایک قبر میں دفن کر دو، اور جب ضرورت ہو مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو قبریں کم ہوں تو مجبوری میں ایک قبر میں دو یا دو سے زیادہ افراد کو بھی دفنایا جا سکتا ہے. حضرت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کو اپنے والد صاحب کے دوست اور بہنوئی حضرت عامر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قبر میں دفنا دیا رضی اللہ تعالیٰ نے. جیسے ان کے دل میں اللہ پاک نے بات ڈالی تھی ویسے اللہ پاک نے ان کی آرزو پوری فرمائی اور رائے خدا میں وہ شہید ہو گئے. کہتے والد صاحب کی شہادت کے بعد مجھے سب سے بڑا غم والد صاحب کے قرض ادا کرنے کا، کیوں قرض بہت زیادہ تھا اور والد صاحب کو مال چھوڑ گئے تھے وہ قرض، اور وہ مال تھا کھجوروں کی شکل میں، اور والد صاحب کے شہید ہونے کے بعد قرض خواہوں نے اپنے اپنے قرض کا مطالبہ شروع کر دیا اور سختی شروع کر دی. تو یہ صورتحال دیکھ کر کے میں نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوں اور میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد صاحب غزوہ احد میں شہید ہو چکے ہیں اور وہ اپنا اچھا خاصا قرضہ چھوڑ گئے ہیں. اب حضور صورتحال یہ قرض خواہ اپنے قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں، میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا یہ کھجوریں چھوڑ گئے ہیں اپنی ملکیت میں تم یہ لے لو، اسی سے اپنا قرض پورا کر لو اور جتنا بھی جسے قرض ادا ہو جائے. لیکن وہ تو کس کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں ہمیں تو اپنا قرضہ پورا چاہیے. اور حضور میرے پاس تو اور کچھ ہے نہیں، میں کہاں سے سب کا قرضہ ادا کروں. حضور میری یہ خواہش ہے کہ آپ تشریف لے چلے وہاں جہاں والد صاحب ہی کھجورے ہیں اور جہاں قرض خواہ اپنے قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں وہاں آپ تشریف لے چلے. میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو دیکھ لیں تو شاید وہ میرے ساتھ کچھ رعایت کر دیں اور میرے سے قرض کے مطالبے میں جو سخت رویہ اختیار کر رہے ہیں اس میں کچھ نرم ہو جائیں، نرم رویہ اختیار کر لیں. کہتے ہیں یہ سن کر نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر تم ایسا کرو جاؤ اور جہاں تمہارے ابا کی کھجوریں رکھی ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں ان میں ہر قسم کی کھجور کا ڈھیر الگ الگ کر لو، جتنی بھی قسم کی کھجوریں ہر قسم کی کھجور ایک دوسرے سے الگ کر کے ہر ایک کی ڈھیری الگ الگ بنا دو اور جب یہ کام کر چکو تو مجھے بلا لو میں آ جاؤں گا. کہتے میں گیا جا کر کے میں نے ہر قسم کی کھجوریں الگ الگ کر لی اور ایک قسم کی کھجور ایسی تھی کہ ان کا ڈھیر اچھا خاصا بڑا تھا. جب یہ کام کر لیا تو میں حاضر خدمت ہوا اور ان کے حضور میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق سب کھجوریں الگ الگ کر لی. یہ سن کر نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جو ہی آپ تشریف لائے تو قرض خواہوں نے بجائے میرے ساتھ رعایت کرنے کے اور شدت اختیار کی اور زیادہ زور زور سے مجھ سے اپنے حق کا مطالبہ کرنے لگے اور سختی کرنے لگے. وہ سمجھ رہے تھے کہ حضور کو اس لیے لے کر کے آئے ہیں کہ حضور قرض خواہوں سے فرما دیے کہ بھئی تم ان کے والد سارا قرضہ معاف کر دو یا کم کر دو یا کم از کم یہ ہے کہ تم ان کو کچھ دن کی مہلت دے دو صبر کر لو. لہذا انہوں نے بجائے ریاض کرنے کے اور زیادہ شدت اختیار کر لی. حجاجر فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال دیکھی تو کھجوروں میں جو جن کھجوروں کا ڈھیر سب سے بڑا تھا اس کے ارد گرد آپ نے تین مرتبہ چکر لگایا اور غالباً کچھ پڑھا اور اس ڈھیر کے اوپر آپ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اے جابر اپنے باپ کے تنخواہوں کو بلاتے جاؤ ایک ایک کر کے ایک کر کے ان کو بلاؤ. چنانچہ ایک ایک تنخواہ آتا گیا اور حضور اس ڈھیری میں سے اس کا قرضہ ناپ ناپ کر ادا کرتے رہے یہاں تک کہ تمام تنخواہوں کا حق ادا کر دیا. اور جس ڈھیری میں آپ جلوہ فروش تھے وہ ویسے کا ویسے ہی تھا, اس میں سے خدائے قسم ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی. حجاجر کہتے ہیں کہ میں تو اس پر بھی راضی تھا کہ ساری کھجوریں بے شک قرض خواہ لے جائیں اور میری بہنوں کے لیے ایک کھجور بھی نہ بچے, میں قربان جاؤں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کے تشریف لانے سے ایسی برکت ظاہر ہوئی, آپ کی ایسی برکت ظاہر ہوئی کہ ایک ہی ڈھیری سے سارے قرض خواہ مٹ گئے. اور وہ ڈھیری بھی ایسی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا اس میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا, باقی ڈھیریاں بھی سب بچ گئی. میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ والد صاحب کا قرض بھی اتر گیا میرے لیے اور بہنوں کے لیے اتنی ساری کھجوریں بچ گئیں. اب یا تو وہ ساری کھجوریں مل کر کے بھی ان قرض خواہوں کے لیے پوری نہ تھی, اور اب آپ کے تشریف لانے سے آپ کے تشریف فرما ہونے سے آپ کے برکت سے ایک ہی ڈھیر سے سارے قرض خواہ مٹ گئے اور باقی سب کھجوریں گھر کے لیے بچ گئیں. یہ معجزہ ہے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ, یہ برکت ہے نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب وہ ایسے صاحب معجزہ ہے تو ہم ان کے نالائق امتی ہیں, تو کچھ تو ہمیں لائق بننا چاہیے. اور ان کے لائق بننے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی ادائیں ان کی سنتیں ان کے طور طریقے اپنائیں, اپنی شکل بھی ان کی طرح بنائیں, اپنا وضع قطع لباس پوشاک بھی ان کی ہدایات کے مطابق اپنائیں, اپنے رہنے سہنے کے طور طریقے بھی وہی اختیار کریں جو آپ نے ارشاد فرمائے ہیں اور اختیار فرمائے, تب تو بے شک ہم ان سے محبت رکھتے ہیں اور حق ہے کہ ہم ان سے سب سے بڑھ کر محبت کریں. حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے جو حضرت سناتے رہتے تھے, تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں. اتنی سی تو محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ اصل میں تو نقل تو کر لیں کم سے کم. وہ اتنے مہربان اور اتنے شفیق اور ہم ایسے نام کے ان کے امتی کے بس ان کا نام بھی ڈھنگ سے لینا نہیں جانتے, ان کی سنتوں کو تو کیا عمل کریں گے. لہذا ان کا نام بھی ادب سے لیں, ان کی سنتوں کو بھی اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں تاکہ ان کے جو ہم پر بے شمار اور ان گنت احسانات ہیں کچھ ان کا حق ادا ہو اور ہم ان کے سچے امتی کہلانے کے لائق ہوں. حضور کے اپنے امت پر شفقت کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ اللہ پاک نے حضور کو یہ اختیار دیا کہ قیامت کے دن چاہو تو آدھی امت اپنے بخشوا لو اور چاہے شفاعت لے لو. قیامت کے دن آپ چاہو تو ہم ایسا کر دیتے ہیں کہ آپ کی آدھی امت کو بخش دیتے ہیں, یا پھر ہم آپ کو شفاعت کا حق دے دیتے ہیں کہ آپ سفارش کرنا، شفاعت کرنا، اور شفاعت ہم قبول کرتے جائیں گے، بخشتے جائیں گے. تو نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شفاعت قبول کر لی، کیونکہ اس میں فائدہ زیادہ ہے کہ میں سفارش کرتا جاؤں گا اور بخشواتا جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ جب قبول فرما دے تو وعدہ پورا فرمائیں گے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ سلاتے ہیں. اور اللہ پاک نے قرآن شریف میں یہ فرمایا کہ ہم اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضور اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کا ایک امتی بھی دو زخم میں ہوگا، جب تک آپ اس کو وہاں سے نکلوا نہ لیں گے آپ راضی نہیں ہوں گے. لیکن ہمیں وہ کام کرنے چاہیے کہ جہنم میں جانی نہ پڑے، کیونکہ جہنم میں جا کر نکلنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. ہاں یہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے. اللہ بچا، اللہ تعالیٰ اس سے معمولی. بلا شبہ ہم تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مستحق کے جہنم ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے درگزر کا معاملہ فرمائے. حجاج رضی اللہ تعالیٰ اپنا ایک اور عجیب و غریب واقعہ سناتے ہیں، اس میں بھی برکت ظاہر ہوتی ہے نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. غزوہ خندق کے موقع پر جب کفار مکہ نے اور قرب و جوار کے تمام کافروں نے آپس میں مل کر کے یہ تہیا کر لیا تھا کہ ایک مرتبہ لشکر جرار لے کر جائیں اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، جب جڑ سے ختم ہو جائے گی تو ہمیشہ کے لیے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اس لیے زبردست انہوں نے تیاری کی اور مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی کا ارادہ کر لیا. جب نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو مشورے میں بات طے ہوئی کہ مدینہ منورہ کے حفاظت کے لیے اور لشکر اسلام کی حفاظت کے لیے ایک خندق کھودی جائے، تاکہ جب دشمن لڑنے کے لیے آئے تو وہ خندق سے پار نہ ہونے پائے. خندق کی وجہ سے وہ ہم سے دور رہے، ہم اس سے دور رہے، اور آمنے سامنے تیر انداز سے لڑائی ہوگی، اور کوئی خندق پار کر کے آ گیا تھا دو بدو بھی لڑائی ہو جائے گی. اور عربوں کے وہم گمان میں بھی خندق کا تصور نہ تھا. بہرحال حضور نے اور صحابہ کرام نے مل کر کے گرمی کے زمانے میں فقر و فاقے کی حالت میں بہت بڑی خندق کھودی. اس خندق کی کھدائی کے دوران حجاج رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک چٹان آ گئی جو اتنی سخت تھی کہ کدال اس کے اوپر اثر ہی نہیں کرتی. ہم کدالیں مار مار کر اس کو توڑنے سے عاجز ہو گئے، تو میں حضور خدمت میں حاضر ہوا. آپ خندق ہی میں کسی دوسری جانب خندق کھودنے میں مصروف تھے. میں حاضر ہوا کہ حضور ہماری طرف ایک چٹان نکل آئی ہے اور وہ کسی طرح ٹوٹنے سے ٹوٹ نہیں رہی ہے، آپ تشریف لے چلیے، آپ اس کو توڑ دیجیے تاکہ ہم صاف کر دیں اس کو. اچھا آپ نے کہا میں آتا ہوں. جابر کہہ رہے ہیں جب آپ وہاں تشریف لائے تو اوپر سے جب نیچے اترے تو میں نے دیکھا کہ حضور کے پیٹ مبارک پر بھوک کی شدت کی وجہ سے ایک پتھر بندھا ہوا ہے. جب بھوک زیادہ شدید لگتی ہے تو پیٹ میں بہت تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف کی وجہ سے اگر پیٹ پر کوئی سخت چیز باندھ لی جائے تو پھر وہ تکلیف کم ہو جاتی ہے. تو حضور نے بھوک کی شدت سے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا تھا، وہ میں نے دیکھ لیا. خیر آپ وہاں سے اترے اور فرمایا لا خدا کہاں ہے، اور آپ نے خدا لے کر کے اللہ کا نام لے کر کے اس چٹان پہ جو مارا تھا ریزا ریزا ہوا. اللہ سے یہ بھی موجودہ سرکار دوارا جناب رسول اللہ. پھر بڑے بڑے جوانوں سے نہ ٹوٹے،
وہ حضور کے خدا ہی سے ریزہ ریزہ ہوں گے. اور اس کے بعد میں چپکے سے گھر گیا اور میں نے جا کر کے اپنی اہلیہ سے کہا کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے اور حقیقت یہ تھی کہ ہم لوگوں نے 3 دن سے کوئی کھانے پینے کی چیز چکھی بھی نہیں تھی. 3 دن فرما بتاؤ گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو میں چاہتا ہوں کہ حضور کو بلاؤں اور آپ کو کھانا کھلاؤں. تو میری اہلیہ نے ایک تھیلا نکالا جس کے اندر ایک ساتھ جو تھے ایک ساتھ 3.5 سر کا ہوتا ہے. میں نے اس کو جلدی سے پیسا اور ایک بھیڑ کا بچہ پلا ہوا تھا میں نے اس کو ذبح کیا, گوشت بنا کر کے اس کو ہنڈیے میں ڈالا اور چولہے پہ چڑھایا, آٹا پیس کر کے اہلیہ کو دیا کہ تم آٹا گوندو. اور پھر میں گیا خندق میں اور جا کر کے چپکے سے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کان میں عرض کیا کہ حضور میں نے تھوڑا سا آٹا اور ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ میں نے گوشت بنا کر کے چڑھا کر آیا ہوں, آپ وہ چند آدمی اپنے ساتھ لے چلے کھانا نوش فرما لیں. مجھے میں نے یہ کہا آپ نے بآواز بیان فرمایا چلو بھائی چلو, جابر نے سب کی دعوت کی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو بھائی جابر نے دعوت کی ہے بھائی. اور مجھ سے فرمایا کہ تم دیکھو جاؤ اور ہانڈی جو ہے چولہے پر سے نہ اتارنا اور آٹے کو ابھی روٹی اس کی نہ پکوانا جب تک میں نہ آ جاؤں, اس وقت تک اس دونوں چیزیں ایسی کی ایسی رہنے دینا. اس کے بعد سارے آپ دیکھیے 1000 تھے تقریباً اس وقت صاحب 1000 تو 3 دن سے سب نے کسی نے کھانے پینے کو یہ چکھی نہیں تھی, 3 دن سے بھوکے تھے. اب جیسے حضور کا اعلان سنا تو سب پہنچ لی. اس کے بعد سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پہلے ہانڈی کو دیکھا اور اس کے اندر کچھ لوہے مارک ڈالا اور آپ نے کچھ پڑھ کر دم کیا اور فرمایا بھائی اس کو چولہے پر ہی رہنے دینا, چولہے پہ سے اتارنا نہیں, بس اسی پر چڑھے ہوئے رہنے کی حالت میں اسی میں سے سارا نکال کے دیتے جانا. اور پھر آٹا دیکھا پھر اس پر بھی آپ نے دم کیا اور کچھ لوہے مارک ڈالا اور فرمایا کہ پکانے والیوں کو بلا لو, سب کئی عورتیں مل کر پکائیں. اور وہ آٹے کے کپڑے کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر کے آٹا لیتے جائیں, پیڑا بناتے جائیں اور پیڑے کو بنا کر کے اس سے روٹی پکاتے جائیں. ان کو تو یہ گھر میں تو یہ ہدایت فرما دی. اور اس کے بعد پھر آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ بھئی آتے جاؤ اور کھاتے جاؤ. چنانچہ اس کے بعد کھانا شروع کر دیا, کھانا کھول دیا گیا. اب صحابہ کرام آتے گئے, جتنے بھی گھر میں گنجائش تھے وہ بیٹھ گئے اور ان کو جناب ہانڈی میں سے شوربہ ڈال کر دیا جاتا رہا اور گرم گرم روٹیاں ان کو دی گئیں اور اس طرح وہ سب سیر ہو کر کھا کر جاتے رہے. یہاں تک کہ 1000 صحابہ کرام نے وہ کھانا تناول فرما دیا. کیا تو وہ 4-5 آدمیوں کے کھانے کے لیے تھا خالی, کیا وہ 1000 صحابہ کرام کے لیے کافی شاپی ہو گیا؟ جب سب کھا کر اور ڈٹ کر اچھی طرح کھا کر سیر ہو کر چلے گئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہنڈیا کو دیکھا وہ ویسی کی ویسی ابل رہی تھی جیسے کہ شو میں رکھ کے آیا تھا, اور آٹا اتنا کا اتنا تھا جتنا کہ میں اپنی اہلیہ سے گندوا کر آیا تھا. نہ آٹے میں نے کمی محسوس کی نہ میں نے ہنڈیا میں کوئی کمی محسوس کی. یہ ہے معجزہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہ برکت ہے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا بھی مبارک کی اور دعا کی. اللہ پاک نے ہم کو نبی بھی ایسے عطا فرمایا کہ ان کے معجزات بھی بے مثال ہیں, وہ خود بھی بے مثال ہیں اور ان کے معجزات بھی بے مثال ہیں, ان کی ذات اقدس بھی بے مثال, ان کے معجزات بھی بے مثال. تو ہمیں بھی تو بے مثال بننا چاہیے, ہمیں بھی تو کچھ کر کے دکھانا چاہیے. بس ہمارا کرنا یہی ہے کہ بس ان کی اداؤں پر مٹ جائیں, ان کی ایک ایک سنت کو اپنے عمل میں لے لیں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیات میں سے وہ صحابیاں ہیں
کہ جن کے یہاں حضور بکثرت جاتے رہتے ہیں. دو خاتون تھے, ایک ام سلیم ایک ام حرام رضی اللہ تعالی عنہما, یہ دونوں حضور کی رضائے خالہ تھیں اور حضور ان کے محرم تھے, وہ حضور کے محرم تھے, اس لیے آپ ان کے یہاں کثرت سے جایا کرتے. تو ایک دفعہ ان کے شوہر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے حضور کی آواز بہت کمزور محسوس کی ہے اور میرا اندازہ ہے کہ حضور کی آواز کی کمزوری بھوک کی شدت کی وجہ سے ہے, لہذا کچھ کھانے کے لیے ہو تو حضور خدمت میں بھیجو تاکہ حضور کھانا کھائیں اور آپ کے جسم میں اور آواز میں طاقت ہے. تو فرماتی ہیں کہ میں نے ایک تھیلے میں سے کچھ روٹیاں نکالی اور روٹیاں نکال کر کے ایک کپڑے میں ان کو لپیٹا اور وہ کپڑا میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ کو دیا, اسی میں سے کچھ کپڑا ان کے لپیٹا اور روٹیاں لپیٹ کر ان کے بغل میں دبائیں اور کہا کہ جاؤ حضور خدمت میں جا کر کے پیش کراؤ. اب وہ جب حضور خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھتے فرمایا کہ انس کیا کھانا لایا ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہاں حضور کھانا لے کر کے آیا ہوں, میں اسے گھر لے جاؤ اور وہاں لے جا کر کے اس کو رکھو, ہم وہیں آ رہے ہیں. اور پھر آپ اپنے صحابہ کو لے کر کے ان کے یہاں پہنچے. حضرت اللہ تعالیٰ کو جب یہ پتہ چلا کہ آپ آ رہے ہیں تو تیزی تیزی وہ پہلے گھر پہنچ گئے اور جا کر کے سارا ماجرا اپنی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا اور حضرت اپنے والد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ حضور تو یہیں تشریف لا رہے ہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام سلیم سے عرض کیا کہ اور تو کچھ بھی نہیں کھانے, وہ کیا کھلائیں گے, لے دے کے یہ تو چند روٹیاں تھیں, اب تو حضور یہیں تشریف لا رہے ہیں اور اپنے صحابہ کو بھی لا رہے ہیں, ہم اور کہاں سے کھلائیں گے؟ کہ اب اللہ اور کے رسول زیادہ جانتے ہیں, ہمیں کچھ خبر نہیں. جو آ رہے ہیں وہی جانے کس طرح کھائیں گے کس طرح کھلائیں گے, صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ تشریف لے اور آپ نے فرمایا کہ مسلم ان روٹیوں کے تو ٹکڑے کر دو, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دو, جیسے روٹی چورتے ہیں تو روٹی کے ٹکڑے کرتے ہیں, ایسے آپ نے فرمایا ان کے روٹی کے ٹکڑے کر دو ان کے, کہ میں نے ٹکڑے کر دیے. اور میرے پاس ایک کپی تھی جس میں گھی اور شہد وغیرہ رکھا جاتا تھا, تو وہ میرے پاس رکھی ہوئی تھی, اس میں بھی کوئی خاص چیز نہیں تھی, بس میں نے اس کو زور سے نچوڑ دیا اور جو کچھ اس کے اندر سے نکلا وہ میں نے ان ٹکڑوں کے اوپر ڈال دیا, اس کا سالن بن گیا. جیسے ملیدہ ہوتا ہے, ملیدہ تو کیا ہوگا, بس ملیدہ کا نام ہوگا, بس تھوڑا بہت جو کچھ نکلا وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا. اس کے بعد پھر آپ نے برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا کہ بھائی دس دس آدمیوں کو بلاؤ اور ان کو کھلا دو. اب جناب دس آدمی آ رہے ہیں اور وہ روٹیاں سامنے رکھی ہوئی ہیں اور آپ فرما رہے بھائی بسم اللہ کرو اور کھاؤ. اب دس آدمی آ رہے ہیں, خوب سیر ہو کر کھا رہے ہیں اور سیر ہو کر کھا کر کے جا رہے ہیں, پھر دس جا رہے ہیں پھر دس آ رہے ہیں. تو حضرت انس اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بھائی کتنے آدمیوں نے کھانا کھایا ہوگا؟ یہ 70 یا 80 آدمیوں نے کھانا کھایا اور سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا, اور جو آپ نے روٹی کے ٹکڑے بنوائے تھے وہ جیسے تھے ویسے کے ویسے رہے. لا الہ الا اللہ. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں, ایک سے ایک بڑھ کر معجزات ہیں. بس یہ سب معجزات اس لیے دکھائے گئے تھے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ اللہ کے سچے نبی اور یہ اللہ کے آخری نبی ہیں, جو ان پر ایمان لائے گا اور ان کی شریعت پر چلنے کا عہد کر لے گا وہ کامیاب ہو. تو بھائی اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ نے حضور کی امت میں بنایا اور ہمیں آپ کے بعض معجزات کے سننے کی توفیق عطا فرمائی. بس اب ہم اپنے عہد کو تازہ کریں کہ آج کے بعد سے انشاءاللہ تعالی بس حضور کی ایک سنت کو اپنی زندگی کا جز بنائیں گے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اردو میں سنت کے موضوع پر ماشاءاللہ بہت ساری کتابیں ہیں. ایک علیکم بسنتی جو نہایت مشہور و معروف ہے، اس کے اندر زندگی روز مرہ کی زندگی سے متعلق موٹی موٹی آسان آسان سنتیں لکھی ہوئی ہیں. پیارے رسول کی پیاری سنتیں حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے، اس میں بھی حضرت نے بہت ساری روز مرہ کی سنتیں تحریر فرمائی ہیں. تو آپ کے ان معجزات کو سننے کا مطلب یہ ہے کہ بس ہم آپ کے غلام بن جائیں، آپ کی سنتوں کے غلام بن جائیں اور ان سنتوں کو اپنی زندگی کا جز بنا لیں. اور یہ سب ہمارے اختیار میں ہے، جتنا ہم سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے اتنی ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی. جس قدر سنتوں سے ہم دور رہیں گے اتنی ناکام و نامراد رہیں گے. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذي الجلال والإكرام. ہم سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی مکمل بخشش فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دور سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دور سے پناہ عطا فرما. یا اللہ، یا اللہ فلسطین کے اور لبنان کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ مسلمانوں کی خصوصی مدد فرما. یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ اسرائیل اور اس کی حمایت کرنے والوں کو تحس نحس فرما. یا اللہ ان تمام یہود و نصارہ کو، کفار مشرکین کو یا اللہ اپنے گرفت میں لے لے. یا اللہ ان کو ملیہ میٹ فرما. یا اللہ ان کو ملیہ میٹ فرما. ان پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما. یا اللہ ان کی طاقت کو پارا پارا فرما. انہیں قوت کو ٹکڑے ٹکڑے فرما. یا اللہ ان کو اپنی گرفت میں لے لے. یا اللہ ان پر اپنا قہر نازل فرما. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ افغانستان میں مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ مجاہدین کی نصرت فرما. ان کے مقابلے میں تمام کفار کی، یا اللہ تمام کفار کو ناکام نامراد فرما. یا اللہ ان کو ذیل و خوار فرما، تباہ برباد فرما. عراق میں مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ عراق میں مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ تمام کفار کی، یا کفار کو شکست فات عطا فرما. ان کو رسوا ذلیل فرما. پوری دنیا میں تمام کافروں کی طاقت کو پارا پار فرما. ان کے شوکت کا خاتمہ فرما. ان کو ذیل و خوار فرما. یا اللہ عالم اسلام کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ان میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما. یا اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما. سب کو اپنے دین پہ قائم و دائم فرما. ہر مسلمان کی ہر پریشانی دور فرما. ہر بیماری دور فرما. ہر مسلمان کی ہر پریشانی دور فرما. ہر بیماری دور فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما. ہر شر سے پناہ کامل عطا فرما. صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمته.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو۔
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات۔
الحمدللہ رب العالمین، میں اشارہ ہے توحید کی طرف۔
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو۔
عارف ہے دل میں خواہ
www.mehboobelahi.com